الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی. آج انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس سے متعلق سنیں گے. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حبشہ کے بادشاہ نے جب یمن کو فتح کیا تو ایک شخص جس کا نام تھا اریات, اس کو اپنا گورنر مقرر کیا اور ابرہا کو اس کا نائب متعین کیا. جلد ہی ان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی. اریات یمن کا گورنر اور ابرہا اس کا نائب, ان کے آپس کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. چنانچہ دونوں میں جنگ کا معاملہ شروع ہوا. ابرہا نے تجویز پیش کی اریات, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں اپنی فوجوں کو لڑائیں, خون ریزی ہو, لوگ موت کے گھاٹ اتارے جائیں, بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں خود, تم بھی تنہا میں بھی تنہا, آپس میں زور آزمائی کریں, ہمیں سے جو غالب آ جائے ساری فوج اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے. یمن کا جو گورنر تھا اس نے اس تجویز کو پسند کیا. دونوں اسلحہ سے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہو گئی, جس میں گورنر اریات مارا گیا اور ابرہا برسر اقتدار ہو گیا, وہ گورنر بن گیا. اور پھر اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اپنے بادشاہ کو خوش کروں, پیارے اسلامی بھائیوں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ حبشہ کا جو یہ بادشاہ تھا یہ اس حبشہ کے بادشاہ کا دادا ہے کہ جو شاہ حبشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے, کہ جن کا نام تھا اسحمہ, وہ تابعی رہے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ امور سلطنت کی اگر ذمہ داریاں نہ ہوتی, یعنی جب صحابہ کرام علی مردوان دین اسلام کی دعوت لے کر حبشہ کی طرف تشریف لے گئے, نیکی کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی, تو شاہ حبشہ اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا اسحمہ, چونکہ اس ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا نجاشی, جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا کسرا, روم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیصر, تو یوں ہی نجاشی کہا جاتا تھا اس بادشاہ کو کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا. تو ان کا نام تھا اسحمہ. انہوں نے یہ کہا کہ اگر امور سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک اٹھانے کی خدمت پیش کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کو اٹھاتا. تو ان کا یہ دادا تھا کہ جس نے یمن کا گورنر اریات کو بنایا اور پھر اریات مارا گیا اور برسر اقتدار ہوا ابرہا، اور اس نے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان انتہائی خوبصورت گرجا تعمیر کیا یمن میں، اور یمن کا شہر صنعاء میں، اور بادشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو میں کعبہ کو معاذ اللہ پیوند خاک کر دوں، کعبے کو ڈھا دوں. یہ ناپاک اس کے عزائم تھے. اور کہتا ہے کہ جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو لوگ مجبور ہو کر اس کنیسہ کا گرجا کا حج کریں گے. اب ہوا یوں کہ اہل عرب کو جب ابرہا، اور ابرہا کا جو نام تھا اشورم، یہ نام تھا اس کا کہ جس کے معنی ہے سفید چہرے والا، اہل عرب کو جب ابرہا کے اس ناپاک ارادے کا علم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. چنانچہ بنی کنانہ کا ایک فرد اپنی ناراضی کے اظہار کے لیے کنیسہ میں گیا، گرجا میں گیا، اور موقع پا کر وہاں پر گندگی کا ڈھیر کر دیا، گندگی کر دی، اسے گندا کر دیا. جب اس واقعے کی اطلاع ابرہا کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک اٹھی، اور بڑے جوش و خروش سے اس نے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. اب ہوا یہ کہ یمن والوں کو، اہل یمن کو کعبہ شریف سے بڑی محبت تھی، دل سے عزت و تکریم کرتے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم مصمم کر لیا. یمن کے ایک سردار ذو نفر نے اپنی قوم کو ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ بیت اللہ شریف کو اس کی ناپاک کوششوں سے بچایا جا سکے. فریقین میں زبردست جنگ ہوئی، لیکن ہوا یوں ذو نفر اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور انہیں قیدی بنا کر ابرہا کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ذو نفر نے کہا اے بادشاہ تو مجھے قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. ابرہا نے اسے چھوڑ دیا لیکن قید میں رکھا. بنی خسعم کے علاقے میں جب پہنچا ابرہا تو نفیل بن حبیب خسعمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن اب کی مرتبہ بھی ابرہا غالب آیا اور نفیل کو بھی قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا. تو نفیل نے کہا اے ابرہا مجھے قتل نہ کر، سرزمین عرب میں میں تمہارے لیے رہنما کا کام کروں گا، تمہیں راستے بتاؤں گا، میں تمہارا گائیڈ بنوں گا. ابرہا نے اسے معاف کر دیا. جب ابرہا نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ہمراہ تھا. جب ابرہا کا گزر طائف سے ہوا تو ایک اور شخص اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور اسے کہا اے بادشاہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اب طائف والوں نے ابرہا کے ساتھ ایک شخص جس کا نام تھا ابو رغال اس کو ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ ابرہا کو مکے جانے کا راستہ بتایا. یعنی یوں سمجھے ظلم اور زیادتی اور ناپاک ارادے جو ابرہا کے تھے اس پر گویا کہ ان لوگوں نے ابرہا کی مدد کی اور اس شخص کو بھیجا. لیکن ایک مقام جس کا نام ہے مغمس، وہاں پہنچا تو وہاں آرام کے لیے یہ رکے تو وہ جو گائیڈ کا کام کر رہا تھا انہیں راستہ دکھا رہا تھا ابو رغال، اس کی زندگی نے وفا نہ کری، وہ مر گیا اور وہیں اسے زمین میں دبا دیا گیا. اب چونکہ ناپاک ارادہ رکھنے والوں کی مدد کے لیے نکلا تھا اور مر گیا، زمین میں دبا دیا گیا، اہل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تو اس بدبخت کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ جو ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے نکلا تھا. اسی اثنا میں ابرہا نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، جو اس کے گھڑ سوار دستے کا افسر تھا، اسے مکے کی طرف بھیجا. وہاں کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے ان کو ہانک کر وہ ابرہا کے پاس لے آیا. ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں ان کے 200 اونٹ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قریش کے سردار تھے. قریش کنانہ حزیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہا کا مقابلہ کریں لیکن اس کی بے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ چھوڑ دیا. ابرہا نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا کہ تم جاؤ اور شہر کا جو رئیس ہے بڑا ہے سردار ہے اس سے جا کر ملاقات کرو, اس سے یہ کہو بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا, میں تو اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کا لوگ حج کرتے ہیں طواف کرتے ہیں. معاذ اللہ, اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہارے خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اور اگر وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس کو میرے پاس لے آنا. اب یہ قاصد گیا, جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا قریش کا سردار کون ہے. اسے بتایا گیا عبد المطلب بن ہاشم اپنی قوم کے سردار ہیں اس وقت. یہ شخص ان کے پاس گیا اور ابرہا کا پیغام پہنچایا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا, خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں. اور ابرہا جس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہے, جس کی دیواروں کو توڑنے آیا ہے, جس کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے. اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا. اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے, تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے. اور اگر وہ خود ابرہا کی مزاحمت نہ کرے اور اس کو اپنا گھر گرانے دے تو رب کی مرضی, ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ابرہا کا مقابلہ کر سکے. جب اس قاصد کو یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابرہا کے پاس جانے کو کہا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند بیٹوں کے ہمراہ قاصد کے ساتھ ابرہا کی طرف روانہ ہوئے. جب اس کے لشکر میں پہنچے تو اب جب وہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو وہاں ذو نفر کے بارے میں پوچھا, چونکہ وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا پرانا دوست تھا. آپ کو اس کے پاس لے جایا گیا جہاں وہ قید میں تھا. آپ نے اسے کہا, اے ذو نفر, جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی کیا اس میں تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا, میں ایک بے بس قیدی ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں میری بے مائیگی کو, مجبوری کو, میں قید میں ہوں, بادشاہ جب چاہے مجھے موت کی نیند سلا دے, اس حالت میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ البتہ ابرہا کے ہاتھی کو چلانے والا, ہاتھی کا جو خادم ہے, ہاتھی کی جو خدمت کرتا ہے, اس کا نام ہے انیس, وہ میرا دوست ہے, میں اسے بلا کر اے عبد المطلب تمہارا تعارف کرا دیتا ہوں, وہ بادشاہ سے آپ کی ملاقات کرا دے گا, ممکن ہے اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے. چنانچہ ذو نفر نے انیس کو بلایا اور اسے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا کہ یہ قریش کے سردار ہیں, مکے کے تجارتی کارواں کے سربراہ ہیں, ان کی سخاوت کی کیفیت ہے کہ ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا ہے, انسان تو انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے درندوں کو بھی یہ خوراک عطا فرماتے ہیں, ان کے دسترخوان سے درندے بھی پیٹ بھرتے ہیں. بادشاہ کے ملازمین, اے انیس, بادشاہ کے ملازمین ان کے 200 اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں, تم ان کی جو مدد کر سکتے ہو ضرور کرو. اس نے وعدہ کیا. اب وہ جو تھا ہاتھی کا جو خادم تھا, خدمت گار تھا, وہ ابرہا کے پاس گیا اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا اور ان کو ملاقات کی اجازت لے دی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حسن و جمال تھے, چہرے سے وجاہت و شرافت کے آثار نمایاں تھے. ابرہا نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, آپ کی بڑی تعظیم کی, بڑے آداب بجا لایا اور یہ پسند نہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے. اور انہیں نیچے بٹھائے. اچھا اب چونکہ درباری نظام کے اعتبار سے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے تخت پر بٹھائے, کہیں لشکر کے لوگ اس کا برا منائے. چنانچہ اب رہا کہ جس کا نام تھا اشورم, اب رہا نے کیا کیا, اپنے تخت سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے پہلو میں ساتھ قالین پر بٹھایا. پھر ترجمان کو بلایا گیا کہ ان سے پوچھو یہ کس کام کے لیے آئے. اب چونکہ ان کی زبان کچھ اور تھی اور یہاں یہ عرب کے لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت کے دریا اپنی گفتگو میں بہاتے, تو ترجمان نے جب پوچھا آپ نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں, وہ مجھے واپس دیے جائیں. ابرا نے ترجمان کو کہا, ابرا کو بڑی حیرت ہوئی, سوچنے لگا کہ یہ اپنے اونٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں جس ارادے کے لیے آیا ہوں وہ خانہ کعبہ ان کے شہر مکہ میں موجود ہے اور ان کو, یہ قوم کے سردار ہیں, انہیں کعبے کی فکر نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کی قدر و منزلت میری آنکھوں سے کم ہو گئی, آپ 200 اونٹوں کے بارے میں تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں, حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے جس کی تعمیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں اونٹوں کا مالک ہوں. پیارے محترم میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا توجہ کیجیے کہ کیسی زبردست یہ بات ہے کہ کعبے کا رب, رب کعبہ اللہ تبارک و تعالی, وہ حفاظت فرمانے والا ہے. میں اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اونٹوں کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں, میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. ابرہ نے بڑے غرور سے کہا کوئی بھی میری زد سے کعبہ کو نہیں بچا سکتا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا تو جان اور وہ جانے, ابرہ تو جان اور کعبے کا رب جانے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابرہ کی ملاقات کے بعد واپس آ گئے اور قریش کے سارے حالات, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ابرہ کی ملاقات کے بعد واپس آئے, تشریف لائے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں کے غاروں چوٹیوں میں پناہ حاصل کریں, کہیں ابرہ کا لشکر مکے میں داخل ہو کر ظلم و ستم نہ ڈھائے. پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوئے اور اس کے حلقے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور ابرہ اور اس کے لشکر پر فتح و نصرت کی درخواست کرنے لگے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی لا ہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدالک. اے اللہ, بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے, تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما, ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے, اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اس طرح کر. اس دعا کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں لکھتے ہیں من فضائل عبد المطلب ان قریشا خرجت من الحرم لما قدم علیہم اصحاب الفیل وقال والله لا اخرج من حرم اللہ ابغی العز فی غیره ولا ابغی سواہ عنہ اللہ. فرماتے ہیں جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا, ہاتھی والوں نے حملہ کیا, تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں. میں اللہ کے حرم سے نہیں نکلوں گا کہ اسے چھوڑ کے کسی اور سے عزت تلاش کروں. اللہ کے سوا میں کسی اور کا خواہش رکھنے والا نہیں. دوسرے دن صبح ابرہا نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اپنے ہاتھی کو جس کا نام تھا محمود اور اپنے لشکر کو تیار کیا. ابرہا نے کعبہ کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ یمن واپس جانا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو گرا دیا جائے اور پھر یمن چلا جاؤں. جب انہوں نے ہاتھی کو مکے کی طرف متوجہ کیا تو اب ان کا ایک قیدی تھا نفیل بن حبیب, وہ آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چپکے سے اس کا کان پکڑ لیا. پھر اس سے کہا, ہاتھی سے کیا کہا, ابرک محمود او ارجع راشدا من حیث جئت. کیا کہنے لگا ہاتھی سے, ابرک محمود او ارجع راشدا من حیث جئت فانک فی بلد اللہ الحرام. اے محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ کیونکہ تو اللہ تعالی کے مقدس شہر میں ہے. یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا. ان کلمات کا ایسا اثر ہوا, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ ہاتھی بیٹھ گیا, جم گیا. نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. اب یہ وہی ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ مارو, میں تمہارے لیے کسی کام آ سکوں, میں یہ کروں میں وہ کروں. اب اس نے اپنا کام دکھایا اور یہاں سے نکل کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. انہوں نے ہاتھی کو مارا, اتنا مارا اتنا مارا تاکہ کھڑا ہو, لیکن ہاتھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ تھا. انہوں نے ہاتھی کے سر میں لوہے کی چوٹیں لگائیں لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا. پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے ایسے نیزے کہ جس کے آگے جو پھل ہوتا ہے ٹیڑھا تھا, اس سے پیٹ پر چیرے لگائے. وہ لہو لہان ہو گیا لیکن پھر بھی اٹھنے کا نام نہ لیا. کیوں میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ جانور بے زبان مخلوق کہ اس کے کان میں جب یہ کلمات کہے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے وہ کام کر دکھلایا کہ جو ذی عقل لوگوں سے بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. پھر کیا تھا, ان لوگوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ چلنے لگتا, ملک شام کی طرف اس کا رخ کرتے بھاگنے لگتا, مشرق کی طرف رخ کرتے بھاگنے لگتا, لیکن جب اس جگہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے تو بیٹھ جاتا. اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ابابیل کا ایک جھنڈ سمندر کی طرف سے اڑتا ہوا آیا. وہ ابابیل کی ایک جماعت اڑتی ہوئی سمندر کی طرف سے رونما ہوئی. ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی جس کا حجم, جس کی مقدار, جس کا سائز چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھا. جس کے سر پر وہ گرتی اس کے فولادی یعنی جنگ کی ٹوپی, جنگ میں پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو پار ہو جاتی. لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جس پر وہ چل کر واپس چلے جائیں لیکن انہیں وہ راستہ نہ ملتا. انہوں نے نفیل بن حبیب جو ان کا رہنما تھا, جس نے کہا تھا میں تمہیں راستہ بتاؤں گا, تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا. اس کا نام و نشان وہاں تھا, وہ تو بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پہ جا چکا تھا. اور ہاتھی والوں پہ خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس وقت اس نے کہا, این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب. اب بھاگنے کا راستہ کہاں جبکہ اللہ تعالی تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا ابرہا مغلوب ہے, اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. ابرہا کے لشکر میں ایک روایت کے مطابق 13 ہاتھی تھے, چونکہ اس میں روایت مختلف ہے. ایک روایت کے مطابق 12, ایک میں 18 اور ایک میں 1000. بہرحال ابرہا کے لشکر میں جتنے بھی ہاتھی تھے سوائے وہ ہاتھی جس کا نام محمود رکھا گیا تھا وہ محمود ہاتھی کے سوا سارے کے سارے ہاتھی ہلاک اور تباہ ہو گئے اور یہ ہاتھی بچ گیا. اور اس کے بچنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ حرم مقدس کی طرف پیش قدمی سے انکار کیا تھا اس لیے وہ بچ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام ہاتھی ہلاک ہوئے سوائے محمود کے. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَجَا لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ الَّذِي لَمْ يَقَعْ مِثْلُهُ مِنَ الْعُقَلَى. وہ نجات پایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ایسا خوبصورت کام واقع ہوا کہ جو عموماً ذی عقول انسانوں سے واقع نہیں ہوتا. ایک جانور سے وہ واقع ہوا. تعظیم, شاعر اللہ کی تعظیم ایک جانور سے واقع ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاکت سے بچا لیا. یہاں ہمارے لیے بہت غور طلب بات ہے کہ ایک جانور شاعر اللہ کی تعظیم کرے, خانہ کعبہ کا ادب کرے اور ظالموں کا ساتھ نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاکت سے بچا لیا. اور جو مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, قرآن پر ایمان رکھنے والا ہو, وہ جب اخلاص و محبت کے ساتھ شعائر اللہ کا ادب کرے, تعظیم کرے, تو اسے کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابرہا کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے اور بعض روایت میں آیا کہ 12 تھے, ایک روایت میں 1000. بہرحال جتنے بھی ہاتھی تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے سوائے محمود ہاتھی کے, تو اس کا نام انہوں نے محمود رکھا تھا. اب ہوا یوں, ابرہا کو وہاں سے لے کر نکلے لیکن راستے میں اس کی انگلیاں گل گل کر گرنے لگی, اس کے جسم میں پیپ اور خون سرایت کر گیا جس سے غضب کی بو آتی تھی. اور جب اس کو لے کر وہ صنعاء پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا, لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا, اس کا دل باہر نکلا, اس طرح وہ ایک اذیت ناک موت مرا. الامان والحفیظ. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا اور اصحاب فیل کی تباہی کا واقعہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روپذیر ہوا. اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور انسانیت کو سکھ کا سانس ملا. میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے حسن و جمال سے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور آپ کا خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے, مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے. وکانا مجاب الدعوۃ, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے, آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. وقد حرم الخمر علی نفسی, آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا. وہو اول من تعبد بحراء وکان اذا رعا ہلال رمضان صعد الى حراء, اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو غار حراء میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے, جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو غار حراء میں تشریف لے جاتے. یطعم المساکین, مسکینوں کو کھانا کھلاتے. ویرفع من مائدته للطیر والوحوش فی رؤوس الجبال, آپ کے دسترخوان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی. وکان یفوح منہ رائحۃ المسک الاذفر, آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی. وکانت قریش اذا اصابها قحط یستسقون به فیسقیہم اللہ غیثا عظیما, قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی ان کی برکت سے قریش کو موسلادھار بارش عطا فرماتا. پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے برکتیں ظاہر ہوئیں. علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ فیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وَذَلِكَ بِبَرَكَتِ نُورِ الْمُحَمَّدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. اور یہ عذابِ فیل کا ہلاک ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو بھیجا اور یہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی. یہ سب کچھ علامہ صاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں. علامہ صاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ یوں کہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کی برکت جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اصحاب فیل کے ہلاکت کے بعد ایک روایت کے مطابق 50 دن کے بعد اور ایک روایت کے مطابق 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اب یہ کہنے والا اگر یہ یوں کہے کہ نور محمدی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو چکا تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں، تو اب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و برکتیں کیسے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئیں؟ علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب جو کہ حضور علیہ السلام کے دادا ہیں ان سے اور آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو چکا آپ کی والدہ کی طرف، لیکن اسے یوں سمجھ لیں کہ مشک جس برتن میں ہوتی ہے جب اس برتن سے نکال لی جائے تو نکلنے کے بعد بھی اس برتن سے مشک کی خوشبو آتی ہے. تو بس نور محمدی اگرچہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ان کے مبارک جسموں کو یہ سعادت ملی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رہا، تو ان کے فیوز و برکات اس طرح ظاہر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر کعبے کو عظمت عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کی برکتیں ظاہر ہوئیں آپ کی ولادت پاک سے پہلے. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا حضور علیہ السلام کا صدقہ کھا رہی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے بھی اور آج تک بھی. استاد زمن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کیا خوب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، ان کے صدقے میں عذابوں سے بچے، نام ان کا کام اپنا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے